بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد پر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اس جگہ کی نورانیت کو بڑھانے کے لیے, یہاں پر خیر و برکات کے حصول کے لیے, اور جو علماء کرام تشریف فرمائے ان کی صحت و سلامتی مزید توفیقات کے لیے, اب اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد والے محمد.
اللهم صل على محمد.
انشاءاللہ ربی کوششیں آپ لوگ انجام دے رہے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے, پھر اس کی ترویج کے لیے, اور پرچم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو بلند کرنے کے لیے, وہ تمام کوششیں بارگاہ امامت کے اندر قبول ہوں انشاءاللہ, اور امام کی نظر لطف شامل حال ہو, امام کی توجہات کو جذب کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک سورہ فاتحہ اور اپنے تمام مرحومین کے لیے, علماء عرفاء شہداء صلحاء سب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين, سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے محمد و آل محمد. فردی اور علم کہتے ہیں شکر کہ اس نے امامت کی معرفت نصیب فرمائی, امام کے نام سے ہمیں نواز دیا, اپنے امام کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے, اور اس بات کے اظہار کے لیے کہ انشاءاللہ ان کی دشہ باوری پر متعالی متعالی ہمیں ان کے جانساروں میں قرار فرمائے, ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک روایت آپ نے بچپن سے سنی ہوگی یہ روایت ہمارے پاس بھی ہے، اہل سنت کے پاس بھی ہے، اور انتہائی مشہور روایات میں سے ایک روایت ہے. یعنی تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ ہر موضوع پر کچھ روایات ایسی ہوتی ہیں جو سب کے پاس موجود ہوتی ہیں. مثلا ماں کے احترام میں ایک روایت اگر کسی سے کہا جائے تو وہ فوراً کہے گا کہ جنت ماں کے پاؤں تلے. اگر کسی سے کہا جائے صفائی کے بارے میں کوئی ایک روایت پڑھے تو فوراً کہے گا النظافت نصف الایمان یا شطر الایمان من الایمان. اسی طریقے سے امامت کے بارے میں بھی ایک روایت، امامت کے بارے میں بھی ایک روایت درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک روایت امامت کے بارے میں ہے، امامت کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا باغ کی تاثیر اتنی زیادہ ہو جائے. ایک بار پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد. امامت کے بارے میں روایت جو ہم نے بچپن سے سنی ہے اور دشمنوں دوستوں سب نے قبول کیا کہ ہاں یہ روایت صحیح روایت ہے، آپ نے بھی بچپن سے سنی ہے. فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتا جاہلیہ، جو مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مارا گیا. یہ روایت ایسی روایت ہے جو متفقن علیہ روایات ہوتی ہیں، ان پر سب کا اتفاق ہے. البتہ اہل تسنن میں جب کہتے ہیں متفقن علیہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہیں کے اندر ہے، لیکن ہم لوگ جب کہتے ہیں اپنی عوامی اصطلاح میں متفقن علیہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے شیعہ سنی سب کا اتفاق اس پر ہے کہ ہاں یہ روایت صحیح روایت ہے. تشیع میں بھی ہے یہ روایت، جو مر جائے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مارا گیا. اب یہاں پر دو تین باتیں معمولاً عرض کیا کرتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ اس روایت میں جو خطرہ ہے وہ کوئی چھوٹا خطرہ نہیں ہے، وہ خطرہ ایک ایسا خطرہ ہے کہ اس سے بڑھ کر وہ خطرہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ اس کام کی سزا سزائے موت ہے تو وہ خطرہ کم ہے، یہ خطرہ جو روایت نے بتایا یہ زیادہ بڑا خطرہ ہے، یہ سزائے موت سے زیادہ بڑا خطرہ ہے. یعنی اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھئی اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کو نزلہ ہو جائے گا تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے نزلہ ہو جائے گا، تین دن میں صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر آپ سے کوئی یہ کہے اگر آپ نے یہ کام کیا تو کینسر ہو جائے گا، اب یہ نزلہ نہیں ہے کینسر ہے. اب اس میں صرف نزلے کی طرح نہیں ہوگا تین چار دن میں صحیح ہو جائے گا، صحیح بھی ہوا تو بہت کچھ ہونا ہوگا، پھر علاج بہت مہنگا ہوگا، مصیبتیں بہت زیادہ ہیں، دو دن میں ہوگا بھی نہیں. اس روایت نے یہ نہیں کہا کہ جو زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے اس کا ایمان کامل نہیں ہے، نہیں یہ نہیں کہا کہ آدمی سوچے کامل نہیں چلو ناقص تو ہے نا. روایت نے یہ نہیں کہا جو امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا وہ جنت کے اعلیٰ مقامات میں نہیں جائے گا، تو انسان سوچتا ہے چلو چھوٹے مقامات میں چلے جائیں گے کوئی بات نہیں. اس روایت نے کہا جو امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. جاہلیت کی موت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ابو سفیان کے ساتھ مرا ہے، جیسے ابو جہل کے ساتھ مرا ہے. اس کی موت میں ابو جہل کی موت میں فرق نہیں ہے، وہ بھی جاہلیت کی موت مارا، یہ بھی جاہلیت کی موت مارا، نعوذ باللہ تعالی. جاہلیت کی موت وہ موت ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. قیامت کے دن مسلمانوں کے زمرے میں نہیں اٹھایا جائے گا چاہے مسلمانوں کی قبرستان میں دفنایا گیا. اب سوال یہ کہ اتنی شدید سزا کہ جو امام وقت کو نہ پہچانے مر جائے جاہلیت کی موت مرا ہے، یہ پہچان ہے کیا؟ کیوں ضرورت؟ اس لیے کہ اگر خدا نہ کرے میرے اور آپ کے اندر معرفت نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ پھر سب کچھ بیکار ہو گیا. اچھا روایت میں یہ بھی نہیں کہا کہ آدمی اس کی نمازیں قبول ہیں یہ ہوگا، نہیں کچھ نہیں، اصل جاہلیت کی موت مرا، یعنی اس کی نماز، اس کی زکات، اس کا روزہ، حج کچھ قبول نہیں ہے، اسٹریٹ فارورڈ جاہلیت میں. خطرہ بہت شدید خطرہ ہے. اچھا ہم لوگ جیسے ہی سنتے ہیں کہ یہ روایت ہے ہم لوگ کہتے ہیں بحمد اللہ ہمارے پاس معرفت امام ہے. کیا معرفت ہے؟ نام پہچانتے ہیں، والد کا نام جانتے ہیں. اس سے زیادہ معرفت بہت کم لوگوں کے پاس ہے. اور اب تو مشکل یہ ہے کہ جو پاکستان میں نئی نسل ہے اس کو بھی 12 اماموں کے نام ترتیب سے گنوانا مشکل سے پڑ رہی ہے. مشکل ہوتا ہے کہ وہ 12 اماموں کے نام سیدھے سادھے ایک ترتیب میں گنوا دے. البتہ کچھ مغربی ممالک میں رہنے والے بچے اس معاملے میں ہمارے ممالک کے رہنے والے بچوں سے بہتر بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ پھر اس خطرے کے تحت کہ ہمارا دین نہ نکل جائے ان کے والدین ان کو سیٹرڈے سنڈے اسکولز میں بھیج دیتے ہیں. وہاں بعض اوقات یہ بھی نہیں ہوتا، وہاں بعض اوقات یہ مشکل پھنس جاتی ہے. اچھا بعض اوقات وہ لوگ بہت بہتر بھی ہوتے ہیں اگر واقعی کوئی صحیح ماحول مل گیا. تو عرض یہ تھی کہ یہ امام کی معرفت کون سی چیز ہے؟ آیا ایک جملہ بس یہ جان لینا کہ اس میں گرامی یہ تھا، والد کا نام یہ تھا، اتنا کافی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب اس مسئلے کو تھوڑا سا اور واضح کرنے سے پہلے ایک اور چیز بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اور وہ مسئلہ ہے قبر میں آ کر جو فرشتے پہلے پہلے سوال پوچھیں گے ان کا. تھوڑا سا اس کی تشریح کر دوں تو اس مسئلے کو عرض کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا. درود بھیجے گا اہل بیت اطہار علیہ السلام پر. آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ قبر میں فرشتے آئیں گے سوال پوچھیں گے. پہلا سوال پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، مثلاً پوچھیں گے تمہارا نبی کون ہے، تمہارا امام کون ہے. اچھا جو صحیح صحیح جواب دے گا فرشتے اس کے ساتھ نرمی دکھائیں گے، جو غلط جواب دے گا اس کو سب کو اٹھا کے جہنم کی طرف اشارے کر دیں گے. تو اس کی قبر میں جہنم کے لیے کھڑکی کھل جائے گی. یہ ہم سب نے سنا ہوا ہے. بعض وقت میرا ذہن بہت بچپنے کی طرح سوچنا شروع کر دیتا ہے، اس سے مجھے بہت فائدے ہوتے ہیں. بعض وقت میرا ذہن سوچنے لگتا تھا کہ بھائی اگر فرشتوں نے سوال پوچھنے اور وہ سوال بھی ڈسکلوز ہو چکے ہیں، روایات نے بتا دی، وہ یا پیپر آؤٹ ہو گیا. جو لوگ پاکستان میں میٹرک اور انٹر وغیرہ کر چکے ہیں ان کو پتا ہے پیپر آؤٹ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو پیپر آؤٹ ہو گیا ہے، پہلے سے پتا ہے کہ بھائی کوشچنز یہ آئیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم ایک آنسرنگ شیٹ بنا کر سب کو فوٹو کاپی کر کے دے دیں، معاملہ حل ہو گیا. قبر میں پوچھے جانے سوال کا معاملہ حل ہو گیا. کیوں؟ آپ نے سب کے پیپر تو آؤٹ ہوا ہوا تھا، آنسر لکھنے تھے. اچھا وہ آنسر کتنے بڑے؟ وہ اتنے بڑے ہیں کہ چھوٹے سے ایک پھرے پہ بھی آ جائیں گے. یہ کاغذ کے اوپر 5-6 لفظ تو لکھنے ہیں. تو کون ہے رب؟ اللہ. نبی کون ہے؟ فلاں. امام کون ہے؟ فلاں. کتاب کیا ہے؟ یہ. قبلہ کیا ہے؟ یہ. بات ختم ہو گئی. کتنی دیر لگتی اس کو رٹنے میں؟ کسی نے پوچھا بھائی عربی سیکھو، کسی مجھے یاد ہے کبھی میں لڑک پر میں کہیں سن رہا تھا درس، تو انہوں نے کہا عربی سیکھو. کیوں؟ کیونکہ فرشتے عربی میں سوال کریں گے، اگر عربی نہیں آئے تو جواب کیسے دوں گے. چلو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ عربی سیکھ لیتے ہیں اس حد میں کہ جتنے سوال ہیں ان کو اور جتنے جواب ہیں ان کو ایسے ہی لکھ دیتے ہیں جیسے بچے ہمارے دوسری جگہوں پہ رہنے والے وہ اردو میں نوحے جو پڑھتے ہیں تو لیٹن میں لکھ لیتے ہیں. تو وہی ہم لکھ کے ڈسٹریبیوٹ کرا دیتے ہیں، فوٹو کاپی کا خرچہ میں کر دوں گا، باقی آپ سب بچ گئے سوال جواب سے. ارے واقعہ ایسا ہی ہے؟ آپ کا ذہن کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا؟ میرا تو نہیں خیال. یعنی اگر یہ معاملہ واقعا صرف چند فوٹو کاپی سے حل ہو سکتا ہے تو ہم 1-2 ارب فوٹو کاپی کرواتے ہیں، خرچہ کہیں نہ کہیں سے جمع کر ہی لیں گے چندہ وندہ کر کے، لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، سب کو فرشتوں کے سوال سے نجات مل گئی. آیا واقعا ایسا ہی؟ میرا خیال میں ایسا نہیں ہے. کیوں؟ پھر یہ سوال کہ رب کون ہے جواب میں اللہ کہنا کتنی دیر لگتی ہے؟ رٹ لو، رٹ کے چلے جائیں. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ آیا اس وقت جواب میموری سے دینا ہے؟ میموری سے جواب دینا ہے؟ مثلا میں نے رٹ لیا نبی کا نام، نبی کا اسم گرامی تو مجھے پہلے سے ہی رٹا ہوا ہے، وہ میں رٹ کے چلا گیا. آیا قبر میں میری میموری ہوگی جو سوال کا جواب دے رہی گی؟ یہ کہ نہیں، میموری نہیں ہوگی، کچھ اور چیز جواب دے گی. وہ کوئی اور چیز کیا ہے؟ کیا کس چیز نے جواب دینا ہے؟ تمہاری کتاب کیا ہے؟ قرآن کریم. رٹا ہوا جملہ بول دوں جواب میں, فرشتے سن لیں گے وہ میرا رٹا ہوا جواب, یا کہ نہیں اس وقت میری زبان کام کرے گی نہیں, میموری اور زبان یہ سب ختم ہو چکے ہوں گے, تو پھر یہ جواب کہاں سے آئے گا؟ اس جواب نے میرے وجود سے آنا ہے. میری زندگی میں جو چیز میری کتاب تھی اس نے بولنا ہے کہ میری کتاب کیا ہے. جھوٹ جھوٹ نہیں چلے گا یہاں پہ. میں نے رٹا لگا لیا بھائی کتاب یہ ہے, کتاب چل گئی. اچھا ابھی میں اگر وجود نے جواب دینا ہے تو پھر مثلا میری کتاب کون سی ہے؟ آیا قرآن میری کتاب ہے؟ میں نے کبھی قرآن کریم کو سیریسلی اس عنوان سے کبھی لیا بھی ہے ہاتھ میں؟ نہیں. تو ہماری کتاب کون سی ہے پھر؟ ہماری کتاب بعض اوقات ہمارے معاشرے میں, کیوں کتاب کا کام ہوتا ہے یہ طے کرے میں نے کرنا کیا ہے. بعض اوقات ہم لوگ صرف وہی کر رہے ہوتے ہیں جو معاشرہ کر رہا ہوتا ہے, تو ہماری کتاب کیا ہوگی؟ ہمارا معاشرہ. بعض لوگوں کی کتاب ان کا خاندان ہے, جو خاندان میں رائج ہے وہ کرنا ہے, ان کی کتاب ان کا خاندان ہے. بعض لوگوں کی کتاب ان کا اپنا نفس ہے, جو دل میں آئے گا وہ کریں گے, یہ ان کی کتاب ان کا نفس ہے. اب فرشتہ پوچھے گا تمہاری کتاب کیا ہے, یہ جواب میں رٹا کا جواب دینے کی کوشش کرے گا قرآن کریم, اچانک اس کا وجود کہے گا تو نے آج تک قرآن سے ہدایت نہیں دی, تو کیسے کہہ رہا قرآن کریم, تیرا قرآن سے تعلق کیا ہے؟ تو نے کتنے دفعہ قرآن کریم کو واقعا اسٹڈی کیا اس عنوان سے کہ میں اس سے ہدایت لینا چاہتا ہوں؟ تیرا تعلق کیا قرآن سے؟ تو اب وجود کیا پکارے گا؟ وجود کہے گا نہیں میں تو جھوٹ نہیں بولنے دوں گا, تیری کتاب ہے تیرا معاشرہ, تو نے جو کچھ کیا اپنے معاشرے سے دیکھ کر کیا ہے, تیری کتاب ہے تیرا خاندان, وہ خاندان جو کہتا تھا تو وہ کرتا تھا, تجھے کہاں غرض تھی قرآن نے کیا کہا؟ اب یہ جواب جب فرشتے سنیں گے تو کیا کریں گے؟ تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اب مثلا فرشتے نے پوچھا بھائی تیرا امام کون ہے؟ اب میں کہنا چاہتا ہوں امیر المومنین, میں امیر المومنین کا نام لینا چاہتا ہوں, اچانک میرا وجود مجھے روک لے گا, کہہ رہے یہ بتا تو نے آج سے نہج البلاغہ پڑھی ہے, علی کہاں سے تیرے امام ہو گئے؟ میں کہوں گا مجھے چند واقعات آتے ہیں, کہہ گا ان واقعات سے تو نے سیکھا کیا تھا آج تک؟ علی غصے میں بھی دشمن کو نہیں مارتے تھے, تو نے کتنی دفعہ دشمن کو معاف کیا؟ امیر المومنین شب شہادت فرماتے ہیں اے فجر تو شاہد رہے, تو نے کبھی علی کو سوتے نہیں پایا, تو کتنی دفعہ فجر میں جاگا تھا؟ علی تیرے امام کہاں سے ہو گئے؟ علی رات کو نکلتے تھے کھانے پینے کی چیزیں کندھے کے اوپر لاد کے جاتے تھے, کندھے کے اوپر نشان پڑے ہوئے تھے بوریوں کے, یتیموں کو دیتے تھے, یتیم اگر شکوا کرتے تھے شکوے سن لیتے تھے, تو نے آج تک کبھی کچھ کیا ایسا؟ علی کہاں سے تیرے امام ہوئے؟ امیر المومنین کو ایک بیوہ نظر آئی شکوا اور فریاد کر رہی تھی, امیر المومنین نے اس بیوہ سے کہا ہے فلانی اے خاتون تو اتنا شکوا کیوں کر رہی ہے؟ کہنے لگی میرا شوہر شہید ہو گیا صفین میں. امیر المومنین نے کہا تو علی کے پاس گئی تھی؟ علی سے کہتی کہ میرا شوہر مارا گیا, علی نے نہیں دیا کیا؟ کہنے لگی ان کو خود کیوں نہیں خیال آیا؟ امیر المومنین نے یہ نہیں کہا مجھے بہت برا لگا تیرا یہ کہنا, فرمایا تم گھر جاؤ میں بھی آتا ہوں تمہارے گھر. فوراً چیزیں اٹھا کر امیر المومنین گھر پہ پہنچ گئے, کہنے لگے تو کھانا بنائے گی یا پہلے بچوں کو جگائے گی؟ کہنے لگے میں کھانا بناتی ہوں آپ بچوں کو جگائیں. کہنے لگے میں آگ لگاتا ہوں, کھانا بنانے کے لیے تیار کرتا ہوں, تو آٹا گوند دے. جب آگ جلا رہے تھے وہاں پر تو اپنے ہاتھ کو آگ کے نزدیک لے کر آئے اور فرمایا علی دیکھ یہ آگ ہے, یہ دنیا کی آگ ہے. آج تک کبھی ہم خوف خدا سے اس حالت میں پہنچے؟ علی ہمارے امام کہاں ہوئے بھائی؟ تو ہم کہنا چاہیں گے کہ امیر المومنین ہمارے امام ہیں, ہمارا وجود ہمارے سامنے رکاوٹ بن سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے نہیں علی تمہارے امام نہیں ہے, کیونکہ اگر علی تمہارے امام ہوتے تو تم نے امیر المومنین سے سیکھا ہوتا. تم نے کیا سیکھا ہے؟ ان کا تقویٰ سیکھا ہے, ان کا علم سیکھا ہے, ان کی پرہیزگاری سیکھی ہے, ان کی لباس سیکھا, کیا سیکھا تم نے؟ اگر کچھ نہیں سیکھا تو تمہارے امام کہاں سے ہوئے؟ یہ قبر کی مشکل ہے, معرفت امام میں بھی یہی مشکل ہے, معرفت امام میں بھی یہی مشکل ہے. اب آپ کو ایک عجیب سا واقعہ سناتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد.
اللہ محمد والے محمد.
دو واقعے سناتا ہوں, دو واقعے سناتا ہوں. میں ہمیشہ جہاں پہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں یہ سوچتا ہوں موت سے پہلے شاید یہ آخری دفعہ یہاں آیا ہوں, دوسری دفعہ آنا کیا پتا نصیب ہے یا نہیں ہے. تو جتنی چیزیں ذہن میں صحیح آ رہی ہیں وقت سے تھوڑا آگے پیچھے کرتے ہوئے بول دو, بچا کے نہ رکھو, نہ پتا اگلی دفعہ آنا نصیب ہونا ہے نہیں ہونا ہے, اور مسائل پتہ نہیں خدا کیا چاہتا ہے, دنیا نے کہاں پہنچنا ہے, ویسے بھی اتنی دور کون آئے گا بھائی, پھر اللہ پتہ نہیں راستہ دلوائے گا نہیں دلوائے گا, حالات کا تھوڑی پتہ ہے کیا ہونے والا. تو دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک صاحب مولانا ایک پی ایچ ڈی اسکالر, پی ایچ ڈی اسکالر, فرمانے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے تاکہ اگر کوئی آگے آنے والا ہو تو اس کو جگہ مل جائے. البتہ یہ جملہ کہتے وقت مقرر بہت خوش ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میرے سامنے لوگ بہت بیٹھے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں بھی تکلفاً کہنا پڑتا ہے کبھی کبھی. درود بھیجے گا محمد والے محمد. یہی واقعہ جو اگر کوئی انٹرنیٹ پر ہماری تقریر سنے گا تو وہ کہے گا یار یہ بہت دہراتا ہے, میں کیا کروں, میں کچھ کریٹ تو نہیں کر سکتا نا, جو پرانا ہوتا ہے وہی مختلف جگہوں پہ لا لا کے لگاتا ہوں. اس لیے میں سفر بہت کرتا ہوں تاکہ سننے والے تبدیل ہوتے رہیں, ان کو میری کم علمی کا پتہ نہ چلے, اس میں مجھے بہت فائدہ رہتا ہے. بہرحال وہ صاحب اس طرح سے ہوا کہ ایک اسکالر ہیں, پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, انہوں نے لٹریچر میں پی ایچ ڈی کیا تھا میرے خیال میں. تو وہ کہنے گئے کہ خود بتا رہے تھے, کہنے گئے کہ میں ایک دفعہ ایک سیمینار میں تقریر کی, بڑی زبردست تقریر تھی, بہت لوگوں نے اپریشیٹ کیا, اور اس کے بعد کہنے گئے جب میں روسٹرم سے نیچے آیا تو بڑے لوگ ہاتھ ملانے کے لیے آئے, اور ان میں سے ایک آدمی نے پوچھا کہ پروفیسر فلانی آپ نے یہ تقریر کتنے کتابیں پڑھ کے تیار کی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ساری تقریر وہ کتابیں شمار کروں تو وہ تو بہت بن جائیں گی, لیکن 50-60 کے ریفرنس تو میں نے خود اپنے اس آرٹیکل کے اندر بھی دیے. تو کہیں گے اس نے تیزی سے ایک جملہ کہا, کہیں گے فلانی ایرے غیرے سب کی کتابیں پڑھی, آج تک اللہ کی کتاب پڑھی تو نے؟ آپ کسی بھی کمپنی کے چھوٹے سے بھی مینیجر ہو نا تو آپ کو دسیوں رپورٹس پڑھنی پڑیں گی, آپ کسی بھی کمپنی کے چھوٹے سے اکاؤنٹنٹ ہو تو آپ کو دسیوں رپورٹس تیار کرنی پڑیں گی, وہ سب پڑھنے کے لیے وقت ہے. اللہ کی کتاب, نبی کا کلام, امام کا کلام. اب میں اور بری مثالیں نہیں دینا چاہتا کہ کس کس کے لیے وقت ہے, اور جس کے لیے وقت ہونا چاہیے پتہ ہے کیوں اس کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس. انور عبدی صاحب نیو یارک میں ہوتے ہیں, مولانا انور عبدی صاحب سابقہ کراچی کے ہیں, تھوڑی سی جان پہچان ہے ان سے. تو وہ جناب یاری سنا رہے تھے ایک دفعہ تشریف لائے تھے کراچی, ان سے ملاقات ہوئی تھی, تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا. اس واقعے میں ایک پہلو وہ ہے جس کو لوگ پسند نہیں کرتے, آپ اس پہ توجہ نہیں دیجیے گا, اس پہلو پہ توجہ دیجیے گا جو آنکھیں کھولنے والا ہے. کہنے لگے کہ میں نیو یارک میں تھا, ایک امریکن نیو مسلم آیا میرے پاس, اس نے بالکل اسی طرح جیسے لوگ بات بات کرتے ہیں آیا, اس نے کھٹکے سے ایک سوال کیا, کہنے لگا مولانا صاحب آپ نے وہ روایت سنی ہے انا مدینۃ العلم علی بابوہا, فرزند بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, ابھی کچھ نئی روایت سنی ہے, ہم نے بچپن سے سنی ہے انا مدینۃ العلم علی بابوہا. کہنے گے پھر اس نے ایک جملہ کہا, میں پریشان ہو گیا, میں جملہ بے عینی اس طرح سے تذکرہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, شاید بے عینی ہی نہ ہو چونکہ وہ انگلش میں تھا اور یہ اردو میں ہوگا. اس نے کہا کہ 1400 سال سے کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم علی بابوہا, دروازہ کھٹکھٹا کے اندر کب جائیں گے, 1400 سال سے کہہ رہے ہیں علی شہر علم کا دروازہ ہے, اسے کھٹکھٹا کے اندر کب جائیں گے آپ, آپ نے علم علوی سے کیا سیکھا ہے. ارے یہ سوال اس کا بہت ویلڈ سوال ہے, اور یہ صرف انور عبدی صاحب سے نہیں ہے, انہوں نے تو پھر کچھ سیکھا ہوگا, ہم سب سے, ہم مثلا میں اپنے آپ سے اور آپ سے مل کر پوچھتا ہوں, ہم نے علوم علوی سے کیا سیکھا ہے, کیا آتا ہے. آپ کہیں گے نہج البلاغہ میں علم و فضل کے دریا بہ رہے ہیں, تو بھیا اس دریا سے کوئی کاسا بھی پیا ہے آج تک؟ دریا نہیں بہ رہے, سمندر بہ رہے ہیں, لیکن آپ کا اس سے تعلق کیا بنا ہے, اپنا کوئی تعلق بھی تو بنائیے. اچھا اگر آپ اور میں بنا لیتے تو کیا ہوتا, پھر ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ ہم غیر فلاں کو اپنا پیغام پہنچائیں کیسے, پیغام میں خود بخود پہنچ جانا تھا. اگر ہم نے کچھ لیا ہوتا تو وہاں ہم دے دیتے, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اچھا اب اس میں آپ یقیناً کہیں گے یہ کام مولویوں کا ہے. نہیں بھائی, مولویوں کا نہیں ہے, سب کا ہی ہے. یہ کام سب کا کام ہے. پلو میں علوی حاصل کرنا اسے مولویوں کا کام ہے. باقی لوگوں نے جاہل رہنا ہے کیا؟ امیر المومنین جب مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو سب علماء بیٹھے ہوتے تھے کیا وہاں پہ؟ نہیں, عام آدمی ہوتے تھے. جنگ صفین کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا, علماء تھے سر؟ نہیں. کسی جنگ کے لیے روانہ ہوئے, بیچ میں کہیں پڑاؤ کیا, خطبہ ارشاد فرمایا, کس کے لیے تھا؟ عام آدمیوں کے لیے. کون سا علماء کے لیے؟ سب کے لیے تھا, علماء غیر علماء سب کے لیے تھا. کس نے حاصل کیا؟ جس نے بھی حاصل کیا دوسروں کو کون پہنچائے گا؟ اس معاملے میں بعض اوقات میں دیکھتا ہوں بعض لوگوں کا کام بہت ہی عجیب ہے, بہت ہی اچھا. اسلام آباد میں تھا ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے مولانا صاحب میں نے ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا بہت زبردست. میں نے ان کو دیکھا کہ وہ نماز کے بعد مجلس کے بعد کچھ دعائیں پڑھتے تھے, اور وہ دعائیں یعنی کہاں کہاں سے چھانٹ چھانٹ کے لاتے تھے. زبردست قسم کی دعائیں عربی میں, بہت خوبصورت عربی بھی بولتے تھے, دعا بھی بہت اچھی پڑھتے تھے. ایک دفعہ میں نے ان کی تعریف کی, میں نے کہا صاحب آپ کی کیا بات ہے دعاؤں کی, پتہ نہیں کہاں سے آپ چھانٹ کے لاتے ہیں, بہت اچھی اچھی دعائیں. کہنے لگے مولانا صاحب ان دعاؤں سے میں نے بہت کچھ حاصل بھی کیا ہے. اب میں سمجھا کہ کچھ بتائیں گے, کوئی بیماری حل ہوئی, کچھ یہ ہوا, کچھ وہ ہوا. تو کہنے گے کہ نہیں, ایک دفعہ میں سعودی عرب میں تھا. کہنے لگے میں جب سعودی عرب میں تھا تو میں سوچتا تھا ان لوگوں کو اہل بیت کا کوئی پیغام دوں, موقع ہی نہیں ملتا تھا. ان کے سامنے کہیں بول دو تو ایک دم سے خفا ہونے لگتے. تو کہنے گے پھر میں نے طریقہ کار یہ نکالا جو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. خدا ہم میں سے کچھ پر عمل کرنے کی انشاءاللہ توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. کہنے لگے میں نے یہ کیا کہ میں اہل بیت کے جو کلام تھے, چاہے صحیفہ سجادیہ میں یا نہج البلاغہ میں, اسے رٹ لیتا تھا, مفہوم کے ساتھ رٹ لیتا تھا اسے, کسی بھی عرب کے سامنے بیٹھ کر وہ دعا پڑھنا شروع کر دیتا تھا, وہ خطبہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا. کہنے لگا وہ تھوڑی دیر میں چونک جاتا تھا کہ بھائی یہ کیسی عجیب و غریب عربی ہے, یہ کہاں سے لائے تم؟ کہنے لگے ایک دو دفعہ جب کسی نے مجھ سے کہا تو میں نے اس سے یہی کہا کہ حضرت علی نے کہا ہے. اب اگر نہج البلاغہ سے تھا تو حضرت علی صحیح ہو گیا, اور اگر صحیفہ سجادیہ سے تھا تو ٹھیک ہے علی بن حسین پھر صحیح ہو گیا. تو کہنے لگے میں اس پیچیدگی میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا کہ ان سے کہوں کہ یہ فرزند حسین نے کہا ہے تو پھر مجھ سے پوچھے کہ وہ فرزند حسین کون تھے, پھر بات کہیں اور نکل جائے, پھر میرے لیے مصیبت بن جائے, سعودی عرب میں باہر نہ نکال دیں مجھے. تو کہنے لگے میں ایسے ہی کرتا تھا. تو اسی دوران میں دعائے مقاتل ابن سلیمان انہوں نے حفظ کر لی, الہی کیف ادعو کا وہ آنا آنا, بہت خوبصورت دعا. میں نے کبھی یاد کی تھی, آخری حصہ بھول جاتا ہوں, زیادہ پوری نہیں سنا پاؤں گا. شروع میں بہت خوبصورت دعا, بہت خوبصورت. الہی میں تجھے کیسے پکاروں کہ میں ہوں, اور کیوں نہ پکاروں کہ تو ہے. کیا خوبصورتی ہے اس دعا کے اندر. کیسے پکاروں کہ میں ہوں پر تقصیر گناہگار, اور کیسے نہ پکاروں کہ تیرا در کریم ہے, گناہگار کہاں جائیں گے. بہت خوبصورت ہوئے. فرمایا خدا تو نے اس وقت مجھے دیا جب میں نے تجھے نہیں پکارا تھا, اب تو نہیں دے گا جب میں تجھے پکار رہا ہوں. اس وقت تو نے مجھے نواز دیا جب میں تجھے جانتا بھی نہیں تھا, اب نہیں نواز دے گا جبکہ میں تجھے جانتا ہوں. خوبصورت دعا. کہنے لگے میں نے اس مصری کے سامنے, ایک مصری تھا اس کے سامنے یہ دعا پڑھی, بہت اچھی لگی اسے. کہنے لگا کہ مجھے بہت پسند آئی, مجھے لکھ کے دے دو میں اس کو پڑھوں گا. انہوں نے کہنے لگے کہ میں نے لکھ کے دے دی. اس نے پوچھا کہنے لگے کہ یہ کس کی دعا ہے؟ کہنے لگے میں نے سوچا میں بتاؤں امام میں چاہ رہا ہوں کہ مشکل پڑ جائے گی, مصری ہے یہ. کہنے لگے حضرت علی کی. کہنے لگا ٹھیک ہے, چلا گیا. دو دن کے بعد کہیں, تین دن کے بعد کہیں نظر آیا وہ مصری, ان کو دیکھتے ہی کہنے لگا انت کذاب, ان کا تمیز سے بات کرو, مجھے کہہ رہا جھوٹا ہوں. کہنے لگا تم کذاب ہو, جھوٹے انسان ہو, تم نے مجھے دھوکہ دیا. کہنے لگا بھائی کیا مصیبت. کہنے لگا میں نے سوچا یہ کہیں بلوا نہ مچا دے, مصری ویسی ایموشنز کے اظہار میں بہت آزاد قسم کی قوم ہوتی ہے. تو کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ میں اس میں وہاں پہ چلیں گے اپنے ریزیڈنس میں, پھر وہاں بات کریں گے. تو وہ اس کو کہنے لگے کہ میں ہاسٹل کی جو جگہ تھی وہاں لے گیا, پھر میں نے کمرہ امرا بند کر کے اس سے کہا کہ آپ تم بلا رہے مجھے سب کے سامنے کذاب بول رہا ہے, مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ؟ کہنے لگا یہ دعا کس کی ہے؟ کہنے لگے حضرت علی کی. کہنے لگے تو جھوٹا انسان ہے, بہت جھوٹ بولتے. اب یہ سمجھ گئے کہ اس کو کچھ پتا چل گیا. کہنے لگے معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا معاملہ یہ ہے کہ دعا مجھے بہت اچھی لگی, میں نے بہت پڑھی ہے دعا. ایک رات میں بہت زیادہ پڑھنے کے بعد سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں سڑک کے کنارے بیٹھا ہوں, یہ دعا پڑھ رہا ہوں اور دو نقاب پوش سوار تشریف لائے, دو نقاب پوش سوار تشریف لائے, اور ان میں سے ایک نقاب پوش نے مجھ سے کہا کہ فلانی یہ جو تو دعا پڑھ رہا ہے یہ کس کی پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا, میں نے کہا یہ حضرت علی کی ہے. تو انہوں نے کہا یہ حضرت علی میرے ساتھ ہیں لیکن دعا میری ہے, میں زین العابدین ہوں. تو ہم ایک قدم بڑھا دیتے دس قدم تو انہوں نے خود ہی اٹھا لینے تھے. وہ ہماری نصرت کے لیے آ رہے تھے, ہم نے روک لیا, ہم نے کچھ نہیں کیا. کاش ہم کچھ کر لیتے, کاش ہم کچھ کرتے. اچھا کچھ کرنے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ یقین فرمائیے, نہ پیسہ چاہیے نہ حافظہ چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. پہلی چیز کیا چاہیے؟ خلوص چاہیے, بندے بن جاؤ. یقین مانیے مجھے, جو بہترین لفظ اپنی زندگی کے لیے سمجھ میں آتا ہے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے وہ یہ کہ بھائی زیدی اللہ کے بندے بن جاؤ. بس بندے بن گئے اللہ سنبھال لے گا, باقی سب خدا سنبھال لے گا. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, کوئی کسی کو نہ دے سکتا ہے نہ کوئی کسی سے کچھ لے سکتا ہے. آپ مجھے کچھ نہیں دے سکتے, میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. آپ مجھ سے کچھ نہیں چھین سکتے, میں آپ سے کچھ نہیں لے سکتا. کچھ نہیں ہو سکتا, سب خدا کے پاس ہے, سب اس کے ہاتھ میں. اور یہ جو باقی جتنا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں سب مصنوعی ڈرامہ ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جس وقت وہ چاہے گا جس نے نہیں دینا تھا وہ دے گا, جس وقت وہ چاہے گا جس نے دینا تھا وہ نہیں دے گا, وہ جو چاہے گا وہی ہوگا. باقی سب باتیں فضول ہیں, باقی سب مصنوعی ہیں. یہ ہماری غلطی تھی, ہم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نہیں سیکھا کہ لوگوں کو دیں. ابھی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. بات ہوئی مردوں کے اوپر کہ مردے کیا جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ میرا امام امیر المومنین ہے, رٹا ہوا جواب. ہم نے کہا نہیں, رٹا ہوا جواب نہیں دے سکتے. روح سے نکلا ہوا جواب صحیح ہوگا, رٹا ہوا جواب صحیح نہیں ہوگا. روح سے کب نکلے گا؟ جب واقعا امام امیر المومنین ہو. امام کون ہوتا ہے؟ جس کے پیچھے انسان چلتا ہے. میں صبح کی نماز قضا کرتا ہوں, امیر المومنین کے پیچھے چلتا ہوں. امیر المومنین کے پیچھے چلنے والا ایسا ہوتا ہے, کبھی کبھی جھوٹ بول لیتا ہوں. امیر المومنین کے پیچھے چلنے والا ایسا ہوتا ہے, کبھی مظلوموں کو دیکھ کر میرے دل میں آہ نہیں اٹھی. امیر المومنین کے پیچھے چلنے والا ایسا ہوتا ہے. امیر المومنین وہ ہیں جن کو پتا چلا کہ ایک یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب چھین کر لے گئے, خطبہ دینے کے لیے گئے, فرمایا جو اس کو سن کے غم میں مر جائے وہ برحق مرا ہے. مظلوم کی حمایت میں اتنے آگے تھے. ہم نے مظلوم کی حمایت کے لیے کیا کیا؟ ہمارے سامنے ہمارے مفادات آ جاتے ہیں. اگر یہ ہوا تو میں یہاں سے نکال دیا جاؤں گا. وہ اگر یہاں سے نکال دیا تو خدا کی رضاکیت تو بس یہیں پر ہے, باقی تو کہیں رسک ملے گا ہی نہیں. کس نے کہا؟ کس نے کہا اللہ حافظ یہیں پر ہے, رزاق یہیں پر ہے, سب کچھ یہیں پر ہے, بس باقی دنیا میں کچھ نہیں ہے؟ کس نے ہمارے دماغ میں سب چیزیں ڈال دی؟ ہمیں اس سے زیادہ آگاہ ہونا چاہیے, اس سے زیادہ خدا پہ اطمینان ہونا چاہیے. اب مات ولم یعرف امام زمانہ کا مطلب کیا ہے؟ امام کی معرفت حاصل کرو. کیا مطلب امام کی معرفت حاصل کرو؟ کون سی معرفت حاصل کرو؟ والد کا نام جان لیا, جگہ کا نام پہچان لیا, اتنا کافی ہے؟ نہیں, یہ کافی نہیں ہے. پھر معرفت کسے کہتے ہیں؟ ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد والے. وقت کے امام کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے, بالاخص ان کی جدہ ماجدہ اور ان کی والدہ ماجدہ کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. کراچی میں ایک علاقہ ہے پہلوان کوٹ. کوئی پارا چنار ہنگو کا تو نہیں یہاں پہ؟ ہنگو کوہاٹ پارا چنار کا کوئی نہیں. باہر وہاں پہ اس علاقے کے لوگ ہوتے ہیں. ایک دفعہ مجلس کے بعد بیٹھے ہوئے تھے, My brother Mansera kya sir hai. Ek dafa hum wahan pe baithe hue the majlis ke baad, ek aadmi aaya mere paas, wo bhi Saraki ka zara jana pehchana aadmi, wo aaya mere paas. Ab hum nazar ke liye baithe the, tabarruk taqseem ho raha tha, mere ghar mein kuch khana tha shayad kuch. तो आए कहेंगे कि मेरी पीआईए में रात की शिफ्ट है, आज मैं फौरन जाने वाला हूँ, किसी दोस्त ने एक सवाल पूछा है, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा जल्दी से बता दें. मैंने कहा बंदा खुदा अभी नजर खा रहे हैं, खाने के बाद नहीं हो सकता? कहने लगा नहीं मौसम में ड्यूटी लगने वाली, मैं फौरन जा रहा हूँ. मैंने कहा अच्छा आप सवाल पूछो. कहने लगा सवाल उसने ये पूछवा है कि मारिफत इमाम ज़माना कैसे हासिल होती है. मैंने कहा बंदे खुदा जल्दी में दस्तरखान के ऊपर बैठे बैठे तुम्हारी शिफ्ट लगने वाली है, सवाल तुमने ऐसा किया जिसको खोलो तो पूरा हॉल है. बाज़ औक़ात होता है ना, आपने एक दरवाजा खोला, छोटा सा कमरा है 3x3x4 का, एक दफा आपने दरवाजा खोला 300x400 का हॉल है असल. मुझे ये पूरा हॉल है भैया, ये मारिफत इमाम ज़माना कैसे हासिल होती है? क्या मौला साहब कुछ बताना है तो आप बताएं वरना मैं जा रहा हूं. मैंने कहा भैया ये बात तो खतरनाक हो गई, अगर कुछ नहीं बताया तो ये कल कह सकता है करामत के दिन के भाई मौलाना लोगों ने कुछ हमें बताया नहीं वरना हम तो सीखने गए थे. मैंने अपने दिल में सोचा, मैंने कहा मौला कोई सही का जुमला दे दे ताकि मैं इसको बोल दूं, मेरी तो खोपड़ी में कुछ नहीं आ रहा कि मैं इसको क्या सुनाऊं. अचानक मेरे दिमाग में एक जुमला आया, इस जुमले ने मेरी जिंदगी बदलने में बाद में मेरा बहुत साथ दिया. अच्छा ये जो अचानक मेरे दिमाग में आया, मेरे दिमाग में आ नहीं सकता था, इससे मुझे एहसास हुआ है कि शायद मौला ने चाहा था कि ये जुमला बोल दिया जाए. फिर कुछ अरसे के बाद मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ इसके लिए नहीं था, ये मेरे लिए भी था. फिर कुछ अरसे के बाद मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ मेरे और उसके लिए नहीं था, ये हर उसके लिए जो इमाम का चाहने वाला है. फिर मैंने हर जगह यही बोलना शुरू कर दिया, जहां कहीं वक्त के इमाम के ऊपर तकरीर करता हूं ये जुमला जरूर बोलता हूं. वो क्या है, यहीं से लगी मारिफत इमाम ज़माना किसे कहते हैं, सिर्फ नाम लेना काफी नहीं है, फिर उनकी जो आसमानी नूरानी हकीकत है उसको इदराक करो, वो मेरे बस में नहीं है. किसके बस में है फिर मारिफत इमाम क्या है? वो जो अचानक जुमला आया था वो ये था, सिर्फ ये पहचान लो इमाम क्या पसंद करते हैं क्या नापसंद करते हैं, उनकी पसंद नापसंद समझ लो, बस इतना काफी है. ये मारिफत इमाम है, जो उन्हें पसंद है और जो ना पसंद है, जो पसंद है वो करो, जो ना पसंद है वो ना करो, खत्म. अगर उनको पसंद है सीधे हाथ से पानी पिया जाए सीधे हाथ से पियो, अगर उनको पसंद है रात को बैठ के पीना है बैठ के पियो, अगर उनको पसंद है दिन में खड़े होकर पीना है खड़े होकर पियो. जो पसंद है वो करो, जो पसंद नहीं है वो ना करो. ये मारिफत इमाम. आप कहेंगे ये लेने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो मैं जवाब मेरा ये है कि देखो बंदेगाने खुदा, हम लोग, हम में से बाज लोग, कम से कम अक्सर लोग जब माओ की शिकम में थे तब से या हुसैन सुन रहे हैं. हमारा अहले बैत से रिश्ता कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है. मुझे अपना याद है, मैं जब होश में भी नहीं था, मतलब मैं अपनी माँ के साथ जाता था, वो नौहे पढ़ती थी, मरसियां पढ़ती थी, मुझे लेके जाती थी, बेतहाशा हम लोग खवातीन की मजलिस में जाते थे जब बच्चे थे, बाद में खुद बड़े हो गए तो खुद जाते थे, फिर जब पढ़ना शुरू करते तो फिर पढ़ने के लिए जाते थे. बचपन से सैयद शुहदा के साथ में, तो मैं कहता हूं जिस दिल के ऊपर बचपन से या हुसैन कह रहे हैं, इसको नहीं पता हुसैन क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते. अगर इसको भी नहीं पता तो फिर किसको पता चलेगा भाई. ये अहले बैत की मवद्दत रिवायात के मुताबिक हमारी खमीर के अंदर है, ये बाहर से नहीं आई है. बाहर से आती तो जो दो चार आदमियों के शहीद होने पे हमारी कौम से निकल जाती, सैकड़ों शहीद हो गए हजारों शहीद हो रहे हैं फिर भी नहीं जाती है, इसका मतलब है ये खमीर के अंदर है. अच्छा अब खमीर के अंदर मोहब्बत है तो ये पता नहीं चल रहा उनको पसंद क्या है, क्यों नहीं पता चलेगा? कोई भी काम कर रहे हैं अपने दिल से पूछेगा ये मेरे मौला को पसंद है. हमारा मौला का ताल्लुक हाकिम महकूम का नहीं है जो आर्टिफिशियल होता है, हमारा मौला का ताल्लुक घर और छत का नहीं है जो कभी घर के अंदर होते हैं कभी नहीं, हमारा मौला का ताल्लुक रिश्ते में खुदा ने कुदरत में जोड़ दिया है. ये जोड़ने हमारे जोड़ने से नहीं जोड़ा है, उसने जोड़ा है. ये इस रिश्ते को ढूंढना मुश्किल नहीं है, इस रिश्ते को ढूंढना बहुत आसान है. جب بھی کوئی کام کرنے لگے میں اپنے خاص کر ان دوستوں سے کہوں گا جو اپنی جو یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں, بعض وقت سمجھ میں نہیں آتا کریں یا نہ کریں, اپنے آپ سے پوچھیں میرے وقت کے امام دیکھ رہے ہوں گے, انہیں پسند آئے گا,